الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی گئی, اس پر حضرت والا حضرت عارف باللہ حضرت شاہ کے مختصر رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ ہم سب کے لیے قابل عمل اور بڑی نصیحت ہیں. فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون, جس کا ترجمہ ہے وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ کرتے ہیں, خوب عبادت و طاعت بھی کرتے ہیں, اس کے باوجود ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں. یہ گویا مضمون ہو گیا ترجمہ آیت. فرمایا, عمل کر کے ڈرنا ایک خاص چیز ہے جو اس آیت شریفہ میں بیان کی گئی. عمل کریں اور پھر ڈریں. ایک تو آدمی گناہ کرے, زنا کرے, چوری کرے, لوٹ مار کرے, مار پٹائی کرے, اور پھر خوف ہو کہ بھائی اللہ میں پکڑیں گے, تو یہ تو ہوتا ہے, یہ ڈر ہونا ہی چاہیے. لیکن کر کے ڈرنا, عمل کر رہا ہے, عمل بھی کون سا اچھا عمل, اور پھر ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں عمل قبول ہے یا قبول نہیں ہے. بس یہ سب سے بڑی چیز ہے, اور یہ اہل ایمان کی شان ہے, یہ کاملین کی صفت ہے کہ انسان کر کے پھر ڈرتا ہے. عمل کر کے ڈرنا ایک خاص چیز ہے جو اس آیت شریفہ میں بیان کی گئی ہے. یعنی ان بندوں کی شان یہ ہے کہ نیکیاں کر کے ڈرتے ہیں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, روایت ہے ترمذی شریف اور ابن ماجہ کی, اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون؟ قال لا یا بنت الصدیق, ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون الا يقبل منهم. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, یہ کون لوگ ہیں اور کیوں ڈرتے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں, چوری کرتے ہیں, کیوں ڈرتے ہیں؟ فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم کہ ابو بکر کی بیٹی ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ لوگ نماز پڑھنے والے ہیں, روزہ رکھنے والے ہیں, صدقہ کرنے والے ہیں, لیکن ان نیکیوں کے باوجود ان کو یہ خوف اسی وجہ سے ہے کہ معلوم نہیں یہ نیکیاں قبول بھی ہیں یا نہیں. اللہ اکبر. تو یہ ہے بہت بڑی چیز, ہر مسلمان کے کام کی چیز ہے, عالم و غیر عالم سب کے کام کی چیز ہے. ماشاء اللہ جماعت آتی ہے یہاں پر, چھ دن ان کے ہیں, ایک دن میرا ہے, پیر کا دن اصلاحی پروگرام کا ہوتا ہے, بات تو وہی دین کی کرنی ہے, لیکن یہ کہ اب جماعت والوں کو نمبر دیں یا میں بولوں, تو مجھے تو خود خیال آیا کہ کہہ دوں بھائی کر لینا, اور میں تو بہت ڈرتا ہوں کچھ کہنے سے. فرصت ملتی ہے تو یہ سوچا بھائی چھ دن ان کے لیے, چلو ایک دن میں کر ہی لوں, تو بیٹھ جاتا ہوں دین کی باتیں سنانے کے لیے. سب کو نفع ہوتا ہے, الحمدللہ دعوت کا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, بہت بڑی بات ہے. لیکن پھر کر کے یہ خوف کہ اللہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے, یہ انسان کا جذبہ ہونا چاہیے, یہ خیال ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم گئے ہیں, ہم نے وقت لگایا ہے, بہت بڑا کام کیا ہے, اور پھر دوسروں کے سامنے اتفاق فوراً کہیں تو یہ پھر عمل کے رد ہونے کی دلیل بن سکتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. یہ خوف, سب کچھ کرنے کے بعد خوف. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اس آیت کی وضاحت ایک مثال سے فرمائی ہے کہ دیکھو, تمہارے یہاں کوئی معزز مہمان آتا ہے, تم اس کی خاطر بریانی بھی پکاتے ہو, قورمہ کباب بھی تیار کرتے ہو، سردی ہے تو گرم پانی سے ہاتھ دھلاتے ہو، اس کی راحت کا ہر طرح خیال رکھنے کے باوجود جب وہ جانے لگتا ہے تو اس سے کہتے ہو، معاف کیجیے گا، ہم سے آپ کے مہمان نوازی کا حق ادا نہ ہوا. کہتے ہی نہیں کہتے، معزز مہمان ہے، اونچے مرتبے والا ہے، درجے والا ہے، چاہے وہ بزرگ آدمی ہو یا دینی یا دنیوی اعتبار سے کوئی اونچے عہدے کا ہو، اور آپ نے ان کو اپنے یہاں مہمان بنایا تو خیال ہو، سب کچھ کرنے کے بعد بھی خیال ہوتا ہے پتہ نہیں ان کو بریانی پسند آئی کہ نہیں پسند آئی، کباب پسند آئے کہ نہیں پسند آئے. یہی بس چیز ہے جو انسان کے لیے دین کے اندر بھی مطلوب ہے، کہ سب کچھ کر کے پھر خوف کرے. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، دل میں ڈر ہو کہ ایک دن اللہ کے یہاں جانا ہے، پتہ نہیں یہ عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا. نہ معلوم کیا کوتاہی ہو گئی ہو جس سے آپ کو ہم سے اذیت پہنچ گئی ہو. ایسا کہتے ہیں، فرمایا یہ کیوں کہتے ہو جبکہ اس کے لیے بریانی اور کباب ہر طرح کے آرام کا انتظام کیا؟ اس لیے کہ دل میں ڈرتے ہو کہ کہیں کسی وقت کوئی بات مہمان کے مزاج کے خلاف نہ ہو گئی ہو، اس کی پسند کے مطابق کوئی کھانا نہ رہا ہو، یا منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا ہو جو اس کو پسند نہ آیا ہو. تو یہ بہت بڑی بات ہے. وہ ایک عالم ہندوستان سے کسی ملک میں گئے تو کھانا پیش کیا اور کئی چیزیں تھیں مختلف، یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ، ایک جملہ نکل گیا ان کی زبان سے کہ مولانا کھائیے، ہم تو کھاتے ہی رہتے ہیں. مولانا کھائیے، ہم تو کھاتے ہی رہتے ہیں. کیا تو فوراً کہا کہ ہم بھوکے رہتے ہیں، اللہ نے تم سے اچھا ہم کو کھلایا ہے، یہ مت سمجھو ہم بھوکے آئے ہوں اور آپ ہی کے دسترخوان پہ بیٹھے اور کھانے کے. اب یہ جملہ ہے، کہنے تو کہہ دیا آدمی نے، لیکن تھوڑا سوچنا چاہیے بولنے میں. کھائیے ہم تو کھاتے رہتے ہیں، اب آپ کسی مہمان کے سامنے کہہ دیں کہ کھائیے ہم تو کھاتے رہتے ہیں، کیا مطلب؟ اس بیچارے کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، اور آپ ہی ہیں جس کے یہاں سارے اہتمامات ہوتے ہیں. ایک لفظ ہے کہہ دیا، لیکن کوئی اچھا لفظ نہیں ہوا، اکرام دوسرا ہے. تو ایسی بہت سی باتیں ہیں، کبھی آدمی سے مرضی کے خلاف کوئی بات ایسی نکل آتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ چیز ان کے لیے باعث زحمت بن جاتی ہے. تو ایک انسان کی مزاج شناسی پر مطمئن نہیں ہوتا، یعنی ایک آدمی دوسرے انسان کا مزاج نہیں پہچان سکتا کہ پتہ نہیں کیا چیز پسند آئے نہ پسند آئے. ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ تشریف لائے ہوئے تھے لندن میں، بیمار تھے، تو ہم نے گھر سے کہا کہ چلو ان کے لیے سوپ لے جائیں. تو الحمدللہ سوپ بنایا، بہت اچھا کوشش کے اہتمام سے سوپ بنایا، عمدہ قسم کا، کہ حضرت کو پلائیں گے. اللہ کی شان، جیسے ہم عام طور پر کھانے میں نمک ڈالتے ہیں، جتنی مقدار اتنی مقدار ڈالی. اب وہاں لے گئے، پیش کیا، کہنے لگے بھائی اس میں تو نمک ہے اور میں تو نہیں کھا سکتا ہوں. اب بتاؤ کیا ہوا؟ یعنی ہم نے اہتمام کیا، ہم یہاں سے وہاں لے گئے، مگر ان کا پرہیز تھا نمک کا، اور ہم جیسا معمول کے مطابق نمک ڈالتے ہیں، اس لیے ہم نے ڈالا نمک. تو مہمان واقعی مہمان ہوتا ہے، اگر واقعی اس کی طبیعت کی رعایت ہوگی تو اچھی بات ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت کی رعایت نہیں ہوتی ہے. اور اب تو یہ بہت بیماری عام ہو گئی ہے کہ ہم نے چائے بنائے شکر والی، شکر ڈالنے کی عادت ہے، اور آیا مہمان کہہ لے کہ وہ سوری مجھے تو شوگر ہے، میں تو بغیر شکر کی پیتا ہوں. اب مصیبت آ گئی ایک مستقل. تو مہمان کی طبیعت، مہمان کے مزاج کو پہچاننا یہ آسان کام نہیں. اب کوئی مہمان صبر کر کے پی لے تو الگ بات ہے، لیکن ہم نے مزاج کی رعایت تو نہیں کی نا، ان کا خلاف ہوا. تو بس صرف اتنی بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان کی طبیعت نہیں پہچان سکتا، انسان کا مزاج نہیں پہچان سکتا کہ بھائی اس کو کون سی چیز پسند آئے گی، کون سی چیز ناپسند. ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، اللہ کی بندگی کر کے کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ میاں کی عبادت کا حق ادا کر دیا، ہم نے اللہ میاں کو راضی کر لیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیا، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو ہی بات خاص طور پر کہی جا رہی ہے کہ جب انسان انسان کا مزاج نہیں پہچان سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا مزاج پہچاننا، اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق عمل کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ دنیا میں دونوں انسان ہیں، دونوں مٹی کے ہیں، دونوں مخلوق ہیں، دونوں بندے اور غلام ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ پھر بندے اور اللہ میں کیا نسبت ہونی چاہیے۔ لہذا بندے کو عمل کر کے بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ عبد ذلیل ہے، نطفہ ناپاک کا عمل ہے، وہ بارگاہ پاک میں نہ جانے قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ خوف اور بندگی کی شان ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث۔ سب جانتے ہیں نماز پڑھے تین مرتبہ استغفار۔ حدیث شریف میں آتا ہے کیا کرے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہوا، اس کے بعد اللہ اکبر ایک مرتبہ، ہلکی آواز سے، درمیانی آواز سے، بہت شور بھی نہیں کرنا ہے، اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد تین مرتبہ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد پھر دعا ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ مختصر کام ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی سنت اور کوئی نماز نہیں ہے تو پھر آپ لمبی دعا مانگیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اور اگر اس کے بعد سنت یا نفل ہے تو آپ پھر سنت میں مشغول ہو جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو نماز کے سے فارغ ہونے کے بعد تین مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز تو عبادت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت سے کیوں استغفار فرما رہے ہیں؟ علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ نماز سے استغفار نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ شاید ہم سے عبادت کا حق ادا نہ ہوا ہو۔ ما عبدناک حق عبادتک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے اللہ ہم سے آپ کی عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ جب سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ وسلم ڈر رہے ہیں تو سوچ لو کہ ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے، ہم جتنا بھی ڈریں کم ہیں، کم ہے۔ تو یہ ہے گویا ایک خاص آج کا درس کہہ لو یا آج کی بات کہہ لو، اصلاحی بات ہو گئی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم ہر نیک عمل کرنے کے بعد بھی اپنے دل میں یہ خوف رکھیں، یہ خیال رکھیں، اللہ جانے قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ صدقہ دیا تو یہ خوف، نماز پڑھی تو یہ خوف، روزہ رکھا تو یہ خوف، کوئی بھی دینی کام کیا تو یہ خوف، اللہ قبول کرے یا نہ کرے، دونوں احتمال ہیں۔ اگرچہ امید بھی رکھنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے اللہ قبول فرما، منع نہیں ہے۔ چنانچہ آگے حضرت پھر ایک دوسری بات بھی بیان فرما رہے ہیں، بات یہ ہے کہ اللہ والے اعتدال سکھاتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ آدمی کو اتنا خوف ہو کہ بھائی ڈر کے مارے چھوڑ ہی دے کہ بھائی پتہ نہیں قبول ہے نہیں، جانے دو، کیا جانے دو، ہم کو تو چور مل جائے گا، کام کرنے کی چوری ہی ہوگی ہماری، ارے نہ قبول ہے کہ نہیں جانے دو، نہ نہیں کہتے اب، کیوں پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں۔ تو آگے یہ بھی سن لیجئے، لیکن اتنا خوف بھی مطلوب نہیں کہ اعمال ہی میں خلل پڑ جائے۔ شیطان چاہتا ہے کہ بندے کے دل میں اتنا خوف پیدا کر دے کہ عبادت ہی نہ کرے۔ چنانچہ جب بعض لوگوں سے کہا گیا کہ نماز پڑھا کرو تو کہا نماز کیا پڑھیں، ہم نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، دل بازاروں میں ہوتا ہے، دفتر میں ہوتا ہے، ذکر کرتے ہیں تو بھی دل غیر حاضر ہوتا ہے، ایسی نماز سے کیا فائدہ، ایسے ذکر سے کیا فائدہ۔ بہت سے سالکین اس خوف سے ذکر چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ ذکر کرتے ہیں لیکن دل ہی نہیں لگتا ہے، ہر وقت ادھر ادھر کے خیالات آتے جاتے ہیں۔ تو چونکہ حق تعالی شانہ کو ہماری نفسیات اور ہمارے ذرے ذرے کا علم تھا، الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے جس نے پیدا کیا، اس لیے ایسے لوگوں کا جواب اس سے اگلی آیت میں دے دیا کہ ہمارے سچے عاشقین کو ایسا خوف پیدا نہیں ہوتا کہ وہ عبادت ہی کو چھوڑ بیٹھے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، ہمارے خاص بندے اگرچہ نیک اعمال کر کے ڈرتے رہتے ہیں لیکن یہ خوف ان کے اعمال میں حائل نہیں ہوتا بلکہ کرتے بھی رہتے ہیں، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کبھی نوافل پڑھ رہے ہیں، کبھی روزے رکھ رہے ہیں، کبھی صدقہ کر رہے ہیں کہ اعمال صورتاً سب کے برابر ہیں لیکن کیفیت مختلف ہونے سے اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً نماز سب پڑھتے ہیں لیکن بعض کو ثواب کا نواں حصہ ملتا ہے، بعض کو آٹھواں، بعض کو ساتواں، بعض کو تہائی، تو اسی لیے نوافل کا اہتمام کرایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ نوافل کا التزام اسی لیے کہ فرض میں جو کسر اور کمی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِي شَيْءٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقسم الفريضة ثم يكون سائر عملي على ذلك۔ اگر فرض میں کچھ کمی آ جاتی ہے، حساب کتاب ہوگا، سب سے پہلے فرائض کا حساب، اگر اس میں کوئی کمی آ گئی اللہ فرمائیں گے دیکھو اس بندے کے کچھ نفل ہیں کہ نہیں۔ ہر چیز میں نفل رکھی ہے، روزے میں نفل، فرض میں نفل، صدقات میں نفل، اگر ہے تو اس سے وہ فرض جو ناقص رہ گیا ہے اس کی تلافی کر لی جاتی ہے اور پھر تمام اعمال کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم عمل بھی کرتے رہیں، عمل کر کے ہمارے قلب میں خوف بھی پیدا ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نماز سے فارغ ہو کر کیا پڑھوں؟ فرمایا یہ پڑھو۔ کیسی دعا سکھا دی؟ ساری امت کر رہی ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اللہ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، دو رکعت پڑھو یا چار رکعت پڑھو، آخر میں یہ دعا، التحیات پڑھی، درود شریف پڑھا، اے اللہ میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نماز پڑھی اب کیا ظلم کیا، یہ تو اچھا کام کیا۔ اللہ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، گناہ آپ کے سوا کون معاف کر سکتا، فاغفر لی مغفرۃ منک، معاف کر دیجیے۔ فرماتے ہیں دیکھو کمال کی بات ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جیسا انسان جن کا درجہ کیا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا درجہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، نامی صدیق بن گیا، ان سے بڑا صدیق دنیا نے پیدا نہیں کیا۔ اتنی بڑی شخصیت بھی جب پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ نماز پڑھ کر میں کیا پڑھوں، تو فرمایا یہ پڑھو، یہ دعا سکھا دی۔ ایسی دعا سکھائی گئی ہے کہ ہزار مسئلوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، نمازوں میں کئی کئی اختلاف ہیں، اس دعا میں کوئی اختلاف نہیں، حنفی ہو، شافی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، کوئی بھی ہو، ہر نمازی یہ دعا ضرور پڑھتا ہے۔ کتنی متفق علیہ دعا ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو کس نے سکھایا؟ اللہ کے رسول نے سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ صدیق اکبر کو۔ تو ایسی متفق علیہ اور گویا ایک ہی دعا ہو گئی کہ اب اس کے بعد کوئی دعا ہی نہیں بن رہی ہے، اے اللہ میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا اور آپ کے سوا کوئی گناہ معافی نہیں کر سکتا، فاغفر لی مغفرہ، خاص طور پر میری مغفرت فرما دیجیے، آپ ہی معاف فرمانے والے ہیں، آپ پہ رحم فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے قلب میں عمل بھی ہو، عمل کا خوف بھی ہو، اور عمل میں ہماری ترقی بھی ہو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ چند منٹ ذکر اللہ کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللهم انت السلام منك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول عمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول عمل، रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु व सल्लम अला खैरिल खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही।